ولا تصلي على احد منهم، اور نہ پڑھیے ان میں سے کسی ایک پر بھی نماز. اور یہاں نماز سے مراد نماز جنازہ ہے. منہم ماتا، جب وہ مر جائے. ابدن کبھی بھی. ولا تصلی علی احد منہم ماتا ابدن، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ تم ہرگز نہ پڑھنا. ولا تقم علی قبرہ، اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا. انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ سے اور اس کے رسول کے ساتھ، اور وہ مرے ہیں. وہم، اور اس حال میں کہ ہم فاسقون، کہ وہ فاسق ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عبداللہ بن ابی جو ہے رئیس المنافقین، اس کی جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھی، کیونکہ ان کے جو بیٹے تھے وہ بڑے مخلص صحابی تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر درخواست کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے آپ نے ان کی درخواست کو نہیں ڈالا، گو کہ آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ منع بھی کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ آیت نازل ہو گئی. اور اس میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو حکم دیے گئے. پہلا حکم یہ تھا کہ آئندہ ان میں سے جو بھی کوئی مرے، کہ منافقوں میں سے کوئی بھی جو مرے تو ان کی نماز جنازہ تم ہرگز نہ پڑھنا، اور دوسری بات یہ تھی اور نہ کبھی ان کی قبر پر جو ہے وہ کھڑے ہونا. تو جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اس حکم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی نماز جنازہ پڑھنا اور ان کے حق میں استغفار کرنا چھوڑ دیا. نماز جنازہ کیا ہے؟ وہ بھی تو ایک استغفار ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر آپ نے اپنی باقی پوری زندگی جو ہے وہ کسی منافق کی نماز جنازہ جو ہے وہ نہیں پڑھی. اور آپ کیا کرتے تھے؟ آپ جو تھے جب بھی کسی کی وفات ہوتی تھی تو آپ جو ہے وہ معلوم کرتے تھے، اور آپ کو پتہ بھی تھا کہ یہ شخص جو ہے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے جو ہے وہ کیسا تھا، ہے نا. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بن گیا کہ منافق کے لیے نہ تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ ان کے لیے دعائے مغفرت جو ہے وہ کی جائے گی، نہ ان کی قبر پر جو ہے وہ کھڑا ہوا جائے گا. تو قبر پر کھڑا ہونے کا مطلب بھی کیا ہے کہ جب فوت دفن کرنے سے پہلے بھی دعائے مغفرت کی جاتی ہے نا، اور دفن کرنے کے بعد بھی. تو اب دونوں طرح جو ہے وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ کی زندگی کے بعد منافقین کا کیسے پتہ چلے؟ تو یہ چیز بڑی مشکل ہے. اور اس سلسلے میں جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت حذیفہ کو منافقین کی لسٹ معلوم ہے کہ وہ کون ہیں، تو آپ سوچیں کہ ان کا تقویٰ کیا تھا کہ انہوں نے پہلی بات جو پوچھی وہ یہ تھی کہ اے حذیفہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرا نام تو منافقین کی لسٹ میں شامل نہیں ہے نا، ادھر ادھر کی تو بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہ زنوں کی خبر نہیں، تیری راہ بری کا سوال ہے. ہم تو دوسروں کی باتیں کرتے ہیں نا، تو دوسروں کی بات نہیں، ان کو اپنی فکر رہتی تھی کہ عمر کیسا ہے. تو وہ دوسری ایک بات تو یہ پتا کرتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ جو ہے وہ حضرت حذیفہ کو دیکھتے تھے کہ جب بھی کوئی مدینہ میں وفات ہوتی تھی تو یہ دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ اس کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں کہ نہیں، اور اگر وہ شرکت کرتے وہ آ رہے ہیں تو یہ بھی ساتھ چل پڑتے، اور اگر وہ نہیں آتے تھے تو پھر آپ بھی خاموشی سے جو ہے وہ سائڈ پہ رہتے، کیونکہ آپ سمجھ جاتے کہ یہ شخص جو ہے یہ نفاق کی موت جو ہے وہ مرا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ کیا تھا صحابہ کا معمول، اور کتنے تھے وہ اللہ سے ڈرنے والے، اور کتنے تھے وہ اللہ کے احکامات، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے کس قدر وہ اس کی اطاعت کرنے والے تھے. تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی ہم نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور جو بھی دعائے مغفرت کی جاتی ہے، تو منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں منع کر دیا، ہمیشہ کے لیے منع کر دیا نا؟ تو وہ تو وہی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا، لیکن جو ہے وہ عام لوگوں کو تو نہیں پتا چل سکتا. تو اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نفاق اتنا برا عمل ہے، اتنا گھنونا عمل ہے، اتنا سخت عمل ہے کہ یہ بھی اسلام کی طرف سے ایک سرزنش ہے، یہ ایک تنبیہ ہے، یہ ایک کساؤ ہے. وہ ہے نا کہ آپ نے جو ہے یہ بھی جب پڑھا کہ جو ہے وہ جہاد کیجئے منافقین کے ساتھ، جاہد الکفار مل منافقین وغلظ علیہم. تو اس آیت کی تفسیر میں پھر یہ بھی بات آتی ہے کہ حتیٰ کہ ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی، نہ کافروں کے لیے، نہ منافقوں کے لیے، اور نہ مشرکوں کے لیے، اور اگر کریں بھی تو ان کو فائدہ نہیں دے گی. تو آج کے دور میں جو ہے وہ کسی کافر کی نماز جنازہ پڑھنا، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اس کا تو سوال ہی نہیں ہے، ہے نا. لیکن یہ کہ اب جو منافق ہے وہ تو مسلمانوں میں سے ہوتے ہیں، تو ہمیں تو نہیں پتا چل سکتا کہ یہ منافق ہے کہ نہیں، اور پھر مرا تو نفاق کی موت مرا کہ اس ایمان کی. تو اس میں یہ ہے کہ ہم تو دعائے مغفرت کریں گے اور کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے. باقی یہ کہ غیب کا علم پھر اللہ جانتا ہے، کیونکہ جب دعائیں کی بھی جاتی ہیں کسی کے حق میں، اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو اس کو قبول کرے اور چاہے تو اس کو قبول نہ کرے، اور چاہے تو اس کو اللہ رد کر دے. کیونکہ دعائیں تو ایک سفارش ہے، ایک درخواست ہے، اللہ چاہے تو اس درخواست کو رد کر دے اور چاہے تو اس کو جو ہے وہ قبول کر لے، ٹھیک ہے نا. تو پھر عمل کے لیے ہمارے لیے یہاں پہ کیا اصول نکلتا ہے کہ آخری آیت بڑی ڈرانے والی ہے کہ کفر اور فسق، یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے نا 84 کا، انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، کہ انہوں نے ایک تو اللہ اور اللہ کے رسول سے کفر کیا، اور دوسرا یہ کہ وہ اس حال میں مرے کہ وہ فاسق تھے. تو اب آپ دیکھیے کہ کفر کرنا اور پھر یہ کہ فسق، اللہ کی حدوں سے نکل جانا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اور یہاں پہ جو فسق کا لفظ ہے نا فاسقون، بد عہدی اور غداری کے معنی میں آیا ہے. کیونکہ منافقین جو تھے، اور عبداللہ بن ابی بھی جو کہ رئیس المنافقین تھا، یہ مسلسل بد عہدی کر رہے تھے، غداری کر رہے تھے، اور لمز کرتے تھے، اور ان کا رویہ کیا تھا، تولو وہم موردون، ہے نا، ان کا رویہ کیا تھا، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ٹھیک ہے نا، يَلْمِزُونَ الْمُتَّبِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ اس طرح کے ان کے رویے تھے. اور وہ یہ بھی کرتے تھے کہ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، میں نے آپ کو عربی کے ایگزیکٹ الفاظ اس لیے اب بتائیں کہ اب آپ کو ماشاءاللہ یہ سب سمجھ میں آتے ہیں. تو یہ ان کا کردار تھا نا. اور یہ تھے ان کے کفر کی اور فسق کی تفصیل، اور اسی طرح کی اور بہت سی باتیں بھی. تو یہ دو بڑے سبب تھے جس کی وجہ سے منع کر دیا گیا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. تو آپ اس سے ہمارے لیے پھر عمل کے لیے یہ اصول نکلتا ہے کہ ہم سب کو اپنی فکر کرنی چاہیے، ہر ایک کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ اسلام لانے کے بعد کہیں میرے اندر کفر تو نہیں پایا جاتا، میرے اندر نفاق تو نہیں پایا جاتا، میرے اندر فسق تو نہیں پایا جاتا. پھر فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تمہیں جو ہے وہ عجیب نہ لگے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور تمہیں جو ہے وہ پسند نہ آئے، تمہارے دل کو نہ لبھائے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ صرف مال اور اولاد کا کیوں ذکر کیا گیا، دنیا میں تو بہت سی نعمتیں ہیں اور دنیا میں تو بہت سی چیزیں ہیں. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہیں، ان میں مال اور اولاد سر فہرست ہے، اور مال میں ہر طرح کی چیز آ جاتی ہے، زمین بھی، گاڑی بھی، گھر بھی، زیور بھی، دولت بھی، گندم بھی، جو بھی اجناس ہوتی ہیں وہ بھی، پھل بھی، ہے نا، ہر طرح کی چیز جو ہے وہ مال بن جاتی ہے. اور اس میں قوتیں، صلاحیتیں، زندگی، سارا کچھ جو کچھ دنیا میں جس سے انسان جو ہے فائدہ اٹھاتا ہے. اور جو اولاد ہے، اولاد سے انسان فطری طور پر بہت محبت کرتا ہے، اور اولاد جو ہے وہ والدین کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. کیونکہ ہمیں احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اولاد ہے جو والدین کو بخیل بنا دیتی ہے، کمزور بنا دیتی ہے، بزدل بنا دیتی ہے نا، اور آپ زندگی کا جائزہ بھی لیں اپنی زندگی کا اور عام لوگوں کی زندگی کا کہ اولاد کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ حرام کو جو ہے وہ لینے لگتے ہیں، حلال تو پر تنات نہیں کرتے، اولاد کا سٹیٹس، اولاد کی ایجوکیشن، ان کا فیوچر، ان کا مستقبل. اور آپ ہر مسلمان عورت اپنا جائزہ لے کہ اولاد کی وجہ سے میرے اندر کیا کیا فتنے پیدا ہوتے ہیں. لڑائی کرتے ہیں اولاد کے لیے، ہے نا، اولاد کی محبت میں جو ہے وہ مجبور کرتے ہیں شوہر کو کہ نہیں زیادہ چاہیے. اولاد کی محبت، اولاد کا فیوچر، ان کی ایجوکیشن کی وجہ سے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، رشتہ داروں کے بھی، دوسروں کے بھی. اولاد کی محبت اور اولاد کا جو عشق ہے اور اولاد جو کہ ایک فتنہ جب بن جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا کرتے ہیں کہ ان کو دین کی تعلیم نہیں دیتے. اور دین کی تعلیم کو اتنی آسان تھوڑی ہے، بہت قربانیاں اس کے لیے کرنی پڑتی ہیں، نیند کی بھی، آرام کی بھی، مال کی بھی. تو ہم بچے سو رہے ہوتے ہیں تو کتنی مائیں جو ان کو فجر کے وقت جگاتی ہیں، کہتے ہیں نہیں رات کو دیر تک بچہ پڑا ہے اور اس نے صبح اس کا ٹیسٹ ہے تو اس کو سونے دو نا. آپ خود اپنے آپ سے سوال پوچھیں، ہر ماں اپنے آپ سے پوچھے کہ جو ہے کہتے ہیں نہیں اس کا کل ٹیسٹ ہے، تو آخرت کا ٹیسٹ بھول گئے؟ اولاد خود ہمارے ہاتھوں میں ایک ٹیسٹ ہے، ایک پیپر ہے، اس کو بھول گئے، ہے نا. تو کتنی مائیں جن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ نہیں یہ ٹیسٹ تو ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، زندگی بہت بڑا ٹیسٹ ہے نا. تو کتنے لوگ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ نیکیوں میں جو ہے وہ آگے بڑھے. پھر آپ دیکھیں کہ اولاد کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو دودھ پلانا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کپڑے خراب ہو گئے نماز قضا ہو گئی، اس لیے اب کپڑے میرے ناپاک ہیں میں نے نماز نہیں پڑھ سکتی، چھینٹے پڑ گئے. تو کپڑے دھلتے کیوں نہیں، کپڑے تبدیل کیوں نہیں ہوتے؟ وہ تو پرانے زمانوں کی بات ہے جب کپڑے کم ہوا کرتے تھے، سہولتیں نہیں ہوتی تھیں. اب تو اتنے کپڑے ہیں کہ کسی طرح ختم ہی نہیں ہوتے. وہ ایک عورت ایک دفعہ رو رہی تھی کہ یہ بزرگ سی عورت تھی، بیٹا اس کا باہر رہتا تھا اور اس کے بیٹے باہر سے اچھے اچھے کپڑے بھیجتے تھے. وہ کہنے لگی کہ مصیبت ہمارا ہے، کپڑا پھاڑ دا بھی نہیں، میری جان نہیں چھاڑ دا کہ اس کو میری جان چھوڑے تو میں پھر اور کپڑا، مطلب میں بازو پھینکنا بھی نہیں چاہتے نا. تو کہتی تھی یہ میری جان نہیں چھوڑتا کہ اب میں نیا کپڑا جو ہے وہ کیسے لوں نا. تو کپڑے، انسان مر جاتا ہے پر کپڑے ختم نہیں ہوتے نا، اور پھٹتے نہیں ہیں، فنا نہیں ہوتے. تو اب آپ دیکھیں کہ لیکن یہ کہ اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے کپڑے تبدیل نہ کرنا، نہانا نہیں. بعض اوقات ناپاکی ہے تو نہائیں، پاک ہو جائیں اور نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، روزہ رکھیں، جو بھی باتیں ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے یہ مال اور اولاد جو ہے نا، اس کو خاص طور پر اس کا ذکر کیا ہے کہ منافقین کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. کیوں؟ اس لیے کہ جو منافق ہوتا ہے نا، اس کے نفاق کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مال اور اولاد کی قربانی نہیں کرنا چاہتا. وہ اپنے مال اور اولاد اس کے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں جب وہ اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہے یا اللہ کے راستے میں کچھ کرنا چاہتا ہے. تو وہ سستی، کاہلی، محنت نہ کرنا اور ٹال مٹول کرنا، بہانے بنانا اور اعتراض کرنا جو ہے وہ اس کا ایک وتیرہ بن جاتا ہے، وہ اس کی ایک عادت بن جاتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سر فہرست مال اور اولاد دونوں کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے. اور یوں آپ دیکھیں تو مال اور اولاد میاں بیوی دونوں کے لیے آزمائش ہیں، لیکن مال خاص طور پر مرد، کیونکہ وہ مال، کمائی، ایک بزنس کے بعد دوسرا بزنس، دوسرے کے بعد تیسرا بزنس، وہ اس میں زیادہ مصروف رہتے ہیں، اور عورتیں بچوں میں الجھی رہتی ہیں، ہے نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. ولا تو عجیب کا، تمہیں عجیب نہ لگے، تمہارے دل کو بھلی نہ لگے، تمہیں اتنی پیاری نہ لگے کہ تم جو ہے وہ اللہ کے رسول، اطاعت، جہاد، آخرت کی تیاری، اس کو تم بھول جاؤ. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے، انما یعنی اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں. یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے. کن کو عذاب دے؟ منافقین کو عذاب دے. بہا، ان کے ذریعے. کن کے ذریعے؟ مال اور اولاد کے ذریعے تکلیف میں ڈالے، سزا دے، پھر دنیا دنیا میں. اب آپ دیکھیں، اگر آپ تجوید بھی جیسے آپ سیکھ چکی ہیں یہ قاعدہ کہ یعذبہم بہا، میم ساکن کے بعد با آیا ہے نا، یہاں پہ کیا ہے؟ یہ جو ہے وہ اخفائے شفوی ہے. یعذبہم بہا، آپ اس کو تیزی سے نہیں پڑھیں گے. یعذبہم بہا تو آپ جو ہے وہ دو حرکت کے برابر اس کو لمبا کریں گی. تو یہ زور دینا ہے اس بات پر کہ اللہ ان کے ذریعے ان کو سزا دے, یہ اس پر جو ہے وہ دل اور جان سے قربان ہوتے ہیں, فریفتہ ہوتے ہیں اور جو ہے وہ آخرت کی تیاری نہیں کرتے, تو اللہ ان کے ذریعے دنیا میں بھی ان کو سزا دے گا. وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ اور ان کی جانیں نکلیں, وَهُمْ كَافِرُونَ اس حال میں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کافر ہوں. تَزْحَقَ زَاهَا قَاف آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں, ایک اس کے معنی ہے شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہونا, اور زہقت نفسو اس کی روح نکل گئی. یہ لفظ جو ہے وہ لغت ازداد میں سے ہے. زاہق بہت موٹا جانور بھی ہوتا ہے اور بہت دبلا اور کمزور بھی. المنجد کیا میں کیا لکھا ہے اس کے معنی کہ یہ بہت موٹا جانور بھی ہوتا ہے اور بہت دبلا اور کمزور بھی. تو ازحقہ سے مراد کیا ہے کہ کسی چیز کا شکست کھا کر کمزور اور مزمحل ہو کر نکل بھاگنا. وَقَدْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا تو آپ یہ تزحقہ کو جب بھی یاد کریں تو اس سے آپ ہمیشہ یاد کر سکتے ہیں إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, ہے نا, إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. تو آپ جو ہے آپ کو کبھی بھولے گا نہیں کہ باطل تو بھاگ جانے والا ہے, باطل تو کمزور ہو جانے والا ہے. تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ جب کوئی چیز بھاگ جاتی ہے, نکل جاتی ہے, کمزور ہو جاتی ہے, مزمحل ہو جاتی ہے, تو اس سے مراد کیا ہے کہ اس کا چلا جانا. ہرابا بھی بھاگنے کے لیے آتا ہے نا, ہے نا, ہرابا بھاگنا, فرا بھی بھاگنے کے لیے آتا ہے, لیکن یہ تزحقہ جو زحقہ ہے یہ بھی بھاگنے کے لیے آتا ہے, لیکن شکست کھا کر بھاگنا. تو اب ان کی جو روحیں نکلیں گی وہ شکست کھا کر, وہ ہار کر جسموں سے نکلیں گی, کافروں کی اور منافقوں کی. اور ان کی ہار کیا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہ کمایا, نہ دنیا میں ان کے لیے ان کا مال اور اولاد کام آیا اور نہ آخرت میں ان کے کام آئے گا. جو مومن ہیں ان کی روحیں نکلتی ہیں تو کس حال میں, کہ وہ کامیابی کے ساتھ, کہ جو مال اور اولاد تھا وہ ان کے لیے آزمائش نہیں بنا, انہوں نے اس سے اپنی آخرت کمائی, اپنے رب کو راضی کیا. اور جب وہ فوت ہوتے ہیں وہم مومنون, اور وہ اس حال میں کہ وہ مومن ہوتے ہیں, اور یہ اس حال میں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں. تو یہ آیات جو ہے یہ بہت ہی توجہ طلب ہیں اور ہم سب کو جو ہے وہ محاسبے کی دعوت دیتی ہیں, اپنا جائزہ لینے کی دعوت دیتی ہیں. کیونکہ اس وقت میں اور آپ بھی جس دور سے گزر رہے ہیں, ایک طرف ایک ہاتھ میں مال ہے تو دوسرے ہاتھ میں اولاد, ایک طرف مال ہے تو دوسری طرف اولاد, اور ہمارا ان کے بارے میں رویہ کیسا ہے, ہمارا جو ہے وہ اس کو ان کے استعمال کے بارے میں ہماری سوچ کیسی ہے, ہماری فکر مندی کیسی ہے اور ہماری پلاننگ کیسی ہے. ابھی حج پہ لوگ جا رہے ہیں اور پھر آنے لگی حرم کی ہوائیں اور صدائیں, تو مجھے ایک بہن کی بات ایسی میرے دل کو لگی, کہنے لگی, وصیت کر رہی تھی کہ ہم جائیں گے تو سارا کچھ حساب کتاب, تو کہنے لگی کہ اگر مجھے تمہیں یہ پتہ چلے کہ میں فوت ہو گئی ہوں تو جتنا میرا زیور ہے نا سب اللہ کی راہ میں دے دینا, کیونکہ میری جو اولاد ہے نا اللہ اس کو اور دے گا, تو اور جتنا میرا زیور ہے نا وہ اس کو اللہ کی راہ میں دے دینا. تو میں سوچ رہی تھی کہ واقعی حج سے جانا بھی جو ہے وہ آخرت کی یاد کو تازہ کرتا ہے نا, جیسے دنیا سے جو جاتا ہے تو اس کا بھی کفن سفید, حاجی جو ہے جب وہ جاتے ہیں وہ بھی سفید احرام وغیرہ, کیونکہ کوئی سادگی ہو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پردہ اور باقی سب چیزوں کی جو ہے وہ اس درجے کی اہمیت نہیں رہتی, پابندیاں نہیں ہوتی, تو اس میں حاجی کی لو جو ہے اور لگن صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے نا, حتیٰ کہ میاں بیوی کا تعلق حرام ہو جاتا ہے, آپ اس پر ہی سوچیں. اور ایک ہی صدا ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں, تو ایک حاضری یہ دنیا کی اور دوسری حاضری یہ آخرت کی. اور ان کی روحیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہیں. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ اور جب کوئی سورت اس مضمون کی نازل ہوئی, اب آپ دیکھیں کہ أُنْزِلَتْ سُورَةً أَنْ آمِنُوا کہ سورت نازل ہوئی کہ جو ہے وہ سورت کیوں نازل ہوئی کہ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ کہ اللہ کو مانو, وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی سورتیں نازل ہوتی تھیں تو جو مومن تھے ان کے تو ایمان میں اضافہ ہوتا تھا, اور سورت کا نازل ہونا کیا ہے, اللہ کے احکامات کو لے کر آنا، اللہ کے فیصلوں کو لے کر آنا، اور کبھی جہاد کی بات، کبھی زکوٰۃ کی بات، کبھی نماز کی بات، کبھی نکلنے کی بات. تو لیکن جو منافق ہوتے تھے، جب بھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوتی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو وہ کیا کرتے تھے؟ استاذن کا، کہ وہ تجھ سے اجازت مانگتے ہیں. اولو التولی منہم، کون تم سے اجازت مانگتے ہیں؟ اولو التولی، جو قدرت والے ہیں، جو مال والے ہیں، جو دولت والے ہیں، ہے نا. اور آپ کو پتا ہے نا، یہاں پہ اولو جو ہے یہ استعمال کیا گیا ہے. اور آپ یاد رکھیے گا، جیسے زو زا زی ہے نا، زو زا زی کی جمع اولو ہے. زو زا زی کی جمع اولو بھی آتی ہے اور اولا بھی آتی ہے، اولا بھی آتی ہے. اور جیسے ہے نا اولو الارحام، آپ پیچھے پڑ چکی ہیں اولو الارحام، رحم کے رشتے. تو اسی طرح اولی باسن شدید. اور تو زو جو ہے، زو کا مؤنث ذاتا ہے، تسمیہ اس کا زواتان. ابھی آپ اس کی اور بھی مثالیں پڑھیں گی، زواتا افنان، ہے نا. تو دونوں باغ لمبی لمبی شاخوں والے. تو زوات اور اولات یہ جمع ہے، زوات اور اولات. مگر قرآن میں صرف اولات ہی ہے، جیسے اولات الاحمال، حمل والی عورتیں، ہے نا. تو اصل میں پھر اولو آ جائے یا زو آ جائے، والا والی کے یہ معنی دیتا ہے. تو مختصر بات کیا ہے کہ اولو التولی تو کون ہیں یہ؟ دولت والے، قدرت والے، مال والے. تو کون آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہیں وہ اجازت مانگنے لگے؟ جو دولت والے تھے. اور اوپر کہا نا کہ مال اور دولت جو ہے وہ مسلمانوں تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ اجازت انہوں نے مانگی جن کے پاس دولت تھی. وقالو، اور وہ کہنے لگے، ذرنا نکم مع القائدین، کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم ہو جائیں بیٹھنے والوں کے ساتھ. اب آپ دیکھیے کہ دولت تھی اور اس کے باوجود وہ اجازت مانگ رہے تھے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ غزوہ تبوک جو تھی، یہ وہ غزوہ تھا جس میں مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ بڑی ہی آزمائش تھی، ہے نا. مسلمان جو تھے وہ اس حال میں وہاں پر گئے کہ فصلیں پکی ہوئی تھیں، گرمی کا موسم تھا اور سواریوں کا انتظام نہیں تھا، اور تنگی بھی بہت زیادہ تھی نا. اور ایسے میں جو ہے وہ صحابہ جو جاننا چاہتے تھے، اور پھر سواری کے انتظام نہ ہونے کی وجہ سے جب ان کا انتظام نہ ہو سکا تو وہ رو رہے تھے، وہ افسردہ تھے. اور دوسری طرف جو ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ دولت موجود ہے، یہ سواری کا اپنی کا انتظام جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے یہ عذر تراشنے والوں میں جو ہے وہ شامل ہو گئے. تو ایک طرف انہوں نے کیا کیا، دولت مند لوگوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، نکم مال قائدین، کہ ہم قائدین کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. قائدین کون ہیں؟ بیٹھنے والے، ہے نا. اور پیچھے بھی آپ پڑھ چکی ہیں بمقعدہم کا لفظ، آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے نا، آیت نمبر 81 میں. اور پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں ردو، وہ راضی ہو گئے. کتنے افسوس کی بات ہے نا، یہاں پہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کو افسوس نہیں تھا کہ ہم گئے نہیں، بلکہ وہ خوش ہو گئے، بین یکونوں، کہ وہ ہو جائیں، مع الخوالفی، وہ بیٹھنے والیوں کے ساتھ وہ ہو جائیں. تو اب آپ دیکھیے کہ خوالف جو ہے، آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں کہ خالفہ ان کی جمع ہے، اور عورتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ عورتیں جو ہیں جو جیسے پیچھے رہتی ہیں، اور پیچھے رہ کر وہ کیا کرتی ہیں، گھر کی، اپنے عزت کی، اپنے بچوں کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں شوہر کی، وہ اس کی حفاظت کرتی ہیں. اگر شوہر پیچھے عورتیں ایسے نہ کریں تو شوہر میدان جنگ میں یا جہاد پر پوری تندہی کے ساتھ اور پوری لگن اور پوری جو ہے وہ اطمینان قلب کے ساتھ وہ مصروف نہیں رہ سکتا. تو ان کو تسلی ہوتی ہے اپنے گھروں سے نا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ خالف جو ہے یہ خیمہ جو ہوتا ہے نا، خیمہ جو ہوتا ہے، آپ نے دیکھا اس کے ستون ہوتے ہیں، اس کے پلر ہوتے ہیں نا جس پر وہ چادر تنتی ہے، جو اس کا سب سے لاسٹ پلر ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، جو سامنے نہیں ہوتا، وہ بیک پر ہوتا ہے نا، تو پیچھے رہنا جیسے کسی کا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ مرد تھے منافق اور دولت مند تھے، اجازت مانگی اور اس کے بعد خوش ہو گئے کہ وہ بھی عورتوں میں شامل ہو جائیں. کن میں شامل ہو جائیں؟ بیٹھنے والوں کے ساتھ. اور آپ دیکھیں ان کا مقام کیا تھا کہ وہ باہر نکلتے اور جہاد کرتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اس لیے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، ان کے دلوں کو سیلڈ کر دیا گیا. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا. یہ دلوں کو سیلڈ کیوں کیا جاتا ہے؟ تباہ مہر لگانا ہے نا، کسی چیز کی انتہا کو پہنچنا. اور آپ دیکھیں کہ بوتل میں جب جو بھی چیز ہوتی ہے آپ اس میں جب ڈالنا چاہتے ہیں، جب وہ بھر جاتا ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو بند کر دیا جاتا ہے، سیل کر دیا جاتا ہے، ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا ہے؟ خاتم النبیین. تو ختمہ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور تباہ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. اور یہ جو دل ہے نا، جب گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تو ہر گناہ پہ دل پر ایک دھبا لگتا ہے، اور جب گناہوں کا تسلسل ہو اور مسلسل گناہ کیے جاتے رہیں تو دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے. پھر جب وہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کو کوئی خوشی نہیں ہوتی، اور برا کام کرتا ہے تو اس کو کوئی افسوس نہیں ہوتا. تو منافقت کی وجہ سے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ان کے دلوں پر جو ہے وہ ٹھپا لگا دیا گیا، مہر لگا دی گئی. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا. تو یہ بڑی شرم کی بات تھی کہ اچھے خاصے ہٹے کٹے تندرست اور دولت مند، اور جب وقت تھا کہ میدان جہاد کے لیے نکلتے تو گھروں میں عورتوں کی طرح گھس کے بیٹھ گئے، ہے نا. عورتوں کا جہاد تو یہی ہے کہ وہ گھر میں رہیں اور اپنے جو ذمہ داریاں اس کو ادا کریں، تو وہی ان کا جہاد ہے. اور مردوں کا کیا ہے کہ وہ باہر نکلیں اور باہر نکل کر اپنے فرائض جو ہے وہ ادا کریں. تو یہ جو طریقہ تھا، یہ منافقین میں جو گھر میں بیٹھنے کا تھا عورتوں کی طرح جو ہے، تھا انہوں نے جان بوجھ کر خود پسند کیا اور اس کے لیے عذر جھوٹا تراشا، اور جو پیچھے رہے تو اس پر راضی ہو گئے. اور ان کو ذرا افسوس نہ ہوا کہ ہم کیوں نہ رسول اللہ کے ساتھ گئے، اس وقت اسلام کو ضرورت تھی. تو افسوس کا نہ ہونا، شرمندگی کا نہ ہونا، دل کا کچوکے نہ لگانا، دل کے اندر احساس ندامت کا مٹ جانا، یہ ہے کہ ان کے دلوں کو مہر لگا دی گئی. بعض اوقات یہ کہ جب انسان غلطی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، تو اس کے دل میں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں نہ کیا، میں نے ایسا کیوں کہہ دیا، میں پیچھے کیوں رہ گئی، میں نے چھٹی کیوں کر لی، میں نے اس چیز کو کیوں مشکل سمجھ لیا، ہے نا. تو دل میں ایک فیلنگ ہوتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ فیلنگ ختم کر دی جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو بھی اعلیٰ قلوبہم، کہ ان کے دلوں کو جب مہر لگا دی گئی تو اب ان کی یہ فیلنگ بھی ختم ہو گئی. فہم لا یفقہون، اب ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی. تو فقہ، فا قافا، سوجھ بوجھ حاصل کرنا، ہے نا، سمجھ حاصل کرنا، اسی سے فقہ ہے پورا، اسلامی قانون ہے ایک. اور آپ کو پتا ہے امام ابن تیمیہ کے بارے میں آیا جو ہے وہ آتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابن تیمیہ بہت بڑے امام ہو گزرے ہیں. جب کوئی کسی مسئلے پر بیٹھتے تھے اور وہ ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، تو کہا کرتے تھے کہ یا معلم ابراہیم علمنی، اے ابراہیم کو تعلیم دینے والے رب مجھے تعلیم دے دے، مجھے سمجھ دے دے، سکھا دے یہ بات نا. پھر کہتے تھے یا مفاہم سلیمان فاہمنی، اے سلیمان علیہ السلام کو سوجھ بوجھ دینے والے رب مجھے بھی سوجھ بوجھ دے دے. تو ابراہیم علیہ السلام آپ دیکھیں کہ ستاروں سے توحید پر پہنچ گئے، سلیمان علیہ السلام دیکھیں کہ داؤد علیہ السلام وہ بکریاں اور کھیت، اور وہ جو آدمی آیا تھا مقدمہ لے کر، وہ انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ اتنا صحیح نہیں تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ سمجھ گیا نا، ہم نے اس کو فہم دیا تھا، ہم نے اس کو فہم دیا تھا، اس لیے وہ سمجھ گیا اور اس نے صحیح فیصلہ کیا نا. تو یہ فہم جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ تفہیم، یہ سوجھ بوجھ دین کی، یہ اسلام کی، یہ قرآن کی، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فہم لا یفقہون، کہ ان کو سمجھ نہیں آتی. تو ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں دین کا فہم دے دے، یا اللہ تو ہمیں دین کا صحیح علم دے دے. اور علم کا ہونا اور پھر فہم کا ہونا اور پھر اس کا عمل میں ڈھل جانا، یہ اس دنیا کی زندگی میں لوگوں بہت بڑی دولت ہے، اور یہ اس کے ہی نصیبے میں آتی ہے جن کے دل ایمان سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لبریز ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان چھلک رہا ہوتا ہے، جن کا ایمان جیتا جاگتا ہوتا ہے، مرا ہوا نہیں ہوتا، ہے نا. کیونکہ ایمان کیا گھٹ رہا ہوتا ہے یا بڑھ رہا ہوتا ہے، تو جن کے دل ایمان سے مالا مال اور بھرے ہوئے اور لبریز ہوتے ہیں نا, وہ کبھی پیچھے نہیں رہتے, کبھی وہ سوس نہیں ہوتے, کبھی وہ بہانے نہیں کرتے, کبھی وہ محنت سے جی نہیں چراتے. اور یہ نفاق کی علامتیں ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکن الرسول والذین آمنوا معہ, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے, جاہدوا باموالہم, انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ, وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ. اب آپ دیکھیں کہ لیکن, اب لیکن کہہ کے یہ بات کہی جا رہی ہے, یہ تو تھی منافقین کی کہانی, اور ایک ایمان افروز اور کہانی بھی ہے, ایک داستان اور بھی ہے. جو کون تھے؟ لیکن الرسول, رسول صلی اللہ علیہ وسلم, والذین آمنوا معہ, اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے تھے. جاہدوا باموالہم, انہوں نے جہاد کیا, انتہائی کوششیں کی اپنے مال کے ساتھ, وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ. فاولئک لہم الخیرات, اب ساری بھلائیاں ان کے لیے ہیں, اب ساری نیکیاں ان کے لیے ہیں. فاولئک ہم المفلحون, اور وہی فلاح پانے والے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ یہ آیات جو ہیں بہت ہی توجہ طلب ہیں, کہ منافقین کے برعکس اہل ایمان کا رویہ یہ کہ وہ اپنی جان اور مال جو ہیں اس کے اندر کھو نہیں جاتے. جہاں وہ اپنی جو ان کے مال ہیں اور ان کی جانیں اور ان کی اولادیں جو ہیں وہ ان کو دھوکے میں نہیں ڈالتی, وہ یاد رکھتے ہیں کہ یہ تو پیپر ہے, یہ امتحان ہے, اور پھر وہ اللہ کی راہ میں جب جہاد کرتے ہیں, نہ جانوں کی پرواہ نہ مالوں کی پرواہ. اور وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حکم سب پر بالا تر, اللہ کا حکم سب سے اعلیٰ, اللہ کا حکم سب سے اہم, اور پھر وہ اللہ کے حکم کے آگے جو ہے وہ سرنگوں ہو جاتے ہیں, مطیع ہو جاتے ہیں, اطاعت کرتے ہیں. اور یہ کون لوگ تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو ایمان لائے تھے. اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کی جو قیمتی متاع تھی اس کو جو ہے وہ اللہ کے لیے اور اسلام کے لیے جو ہے وہ خرچ کر دیا, ہر طرح کی انہوں نے قربانیاں کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ساری بھلائیاں بھی ان کے لیے. منافق سمجھتے ہیں نا کہ ہم بچ بچ کر رہتے ہیں, ہم ہر وقت اپنے آپ حفاظت میں رہتے ہیں, اپنا الو سیدھا کرتے ہیں, تو ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھلائیاں تو ان لوگوں کے لیے ہیں, بھلائی اس میں نہیں کہ جان اور مال کو بچایا جائے. جیسے لوگ آج بھی محنت سے جی چراتے ہیں نا, کچھ بھی آپ کام کریں اس میں محنت کرنی پڑے گی. جب بھی آپ کوئی نیکی کرنا چاہیں گے تو بغیر محنت کے, بغیر مشقت کے وہ ہے نہیں, تو یہ اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ, کہ انہی کے لیے جو ہیں وہ بھلائیاں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اور آپ نے جب سورۃ البقرہ میں جو ہے وہ مومنین کی صفات پڑھی تھی پہلے دن, آغاز میں فاتحہ کے بعد جب آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی تھی, تو مومنین کی صفات کے بعد آپ نے کیا پڑھا تھا؟ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور آپ نے اس دن یہ بھی پڑھا تھا کہ فلاح جو ہے, فالحا, اس کے اندر تین چیزیں ضروری ہیں, ایک ہے پھاڑنا, اور دوسرا ہے کامیابی, اور تیسرا ہے بقا. اور آپ کو پتہ ہے کسی چیز کو پھاڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا, کھودنا پھاڑنا ڈگنگ کرنا ہے نا, بہت مشکل ہوتی ہے. تو زمین کو پھاڑا جاتا ہے نا, سونا تو بعد میں ملے گا نا, فصلیں تو پھر بعد میں لے لہائیں گی نا, زمین سونا تو بعد میں اگلے گی, پہلے تو پھاڑیں گے نا. تو پھاڑنا, اور پھاڑنے کے بعد جب اس میں جو محنت کی جاتی ہے اور کسان جن مراحل سے گزرتا ہے, تو دوسری چیز ہے کامیابی, اور پھر تیسری چیز فا لام ہا کے اندر جو آتی ہے وہ بقا, ہمیشہ ہمیشگی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو جہاد کرنے والے ہیں ایمان کے ساتھ ساتھ, اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹانے والے ہیں, یہی فلاح پانے والے ہیں. ان کو کیا ملے گا؟ اعد اللہ لہم جنات, ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہیں جنتیں. آپ سوچے تو صحیح, اللہ میزبان اور یہ لوگ مہمان, اور اللہ نے ان کے لیے جو ہے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں. آپ دیکھیں کہ ماں تیاری کرے بچوں کے لیے کسی چیز کی, لباس کی تیاری, کھانے کی تیاری, جیسے ایک بچہ کہنے لگا کہ مجھے اپنی ماں کی خوشبو آتی ہے کپڑوں سے، اور کھانا یعنی کھانا تو بہت اچھا ملتا ہے، میں کسی دوسرے ملک جب چلا گیا ہوں لیکن مجھے اپنے ماں کے کھانے کا ٹیسٹ نہیں ملتا نا. تو آپ دیکھیں آپ کی شادی کو کئی سال ہو گئے اور آپ نے شوہروں کی خدمت میں کمی نہیں کی ہوگی ماشاءاللہ، اور آپ لوگ بہت اچھا کھانا پکاتے ہیں. اور کسی نے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ شوہر کے دل میں جانے کا راستہ منہ کے ذریعے میدے تک پہنچتا ہے، یعنی منہ کے ذریعے میدے، یعنی کھانا، اچھا کھانا، خدمت مراد نا. تو اب آپ دیکھیں کہ بہت دنوں بعد پھر کبھی یہ بات سننے میں ملتی ہے کہ امی جیسی بھنڈیاں بناتی تھیں یا امی جیسی فلاں چیز بناتی تھی نا، اس کا مزہ ہی کچھ اور تھا، امی کی روٹی یا کبھی کوئی نہ کوئی بات. تو بچے بڑے ہو کر جب خود باپ بن جاتے ہیں یا ماں بن جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ کسی کو یاد کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک عورت اپنی ماں کے ہاتھوں کے آملیٹ کو یاد کر رہی تھی کہ امی کے آملیٹ کی بڑی ہی ایک اور ہی بات تھی، حالانکہ ایک معمولی سی چیز ہے آملیٹ بنانا نا. تو اصل بات کیا ہے کہ ایک ہے ماں کی تیاری، ایک ہے باپ کی تیاری، اس کی تو لذت ہی کچھ اور ہے نا. اس کو خوب پتا ہوتا ہے کہ کس طرح کیسی بچے کو چیز پسند ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ایک کام کرتی رہتی ہے بچہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے وہ اتنی مزے کی نہ ہو، کسی دوسرے کی مزے کی ہو، لیکن یہ کہ بچہ اس کا روٹین کا عادی ہو جاتا ہے. تو میں سوچ رہی تھی جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، اس کی محبت کے انداز تو دیکھیں کتنے نرالے ہیں. کہا کہ اللہ نے تیار کی ہیں ان کے لیے جنتیں، ان کے لیے باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے عظیم الشان کامیابی. تو کامیابی یہ نہیں ہے کہ مال اور اولاد کو جو ہے وہ بچا کر رکھا جائے، اپنے جوانی کو بچا کر رکھا جائے، اپنی صلاحیتوں کو بچا کے رکھا جائے، اپنی قوتوں کو بچا کے رکھا جائے، نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے. وہ لوگ کامیاب ہو جاتے، اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. جب بھی دین کی پکار ہوتی ہے، جب بھی نیکی دروازے پر آتی ہے، تو اس کے لیے تو پھر قربانی جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے نا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہم نے تو اپنے آپ کو بچا لیا، خود کرنے کی بجائے وہ دوسرے کا نام لیتے ہیں کہ فلاں سے کہہ دیجئے میرے لیے مشکل ہے، میرے لیے فلاں وقت مشکل ہے، میں یہ نہیں کر سکتی، میں وہ نہیں کر سکتی، میں یہ نہیں کر سکتا، ہے نا. تو جب نہ کرنا ہو تو اس کے 100 بہانے ہوتے ہیں، اور جب کرنا ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے اس کے لیے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے، میں نہیں کروں گی، کوئی اور کر لے گا، تو میں نیکی سے کیوں محروم ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی کہ دنیا میں اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں اس طرح لگا دیا جائے کہ پھر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بڑی کامیابی مل جائے. اور وہ بڑی کامیابی کیا ہے؟ وہ جنت ہے، اور وہ جنت جو رب نے تیار کی ہے اپنے ان متقی اور مومن لوگوں کے لیے.